اللہ اکبر اللہ اکبر خامنائی رہبر اللہ اکبر اللہ اکبر خامنائی رہبر
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون وقل جاء الحق وزاہق الباطل ان الباطل کان زہوکا. درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اب عزیزان روزہ داران سے ایک بار پھر معذرت خواہ ہیں کہ کچھ انتظامی امور کی وجہ سے ہم اپنا سیشن تھوڑا سا لیٹ سٹارٹ کر رہے ہیں. بہرحال جن مومنین نے ان دروس کے لیے زحمت اٹھائی، ارینجمنٹس کرنے کی کوشش کی، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات. ہمارے پاس ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں خداوند متعال نے تمام انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے، بالخصوص مسلمانان جہان کے لیے، اور اس میں بھی خاصیت سے اہل ایمان اور مومنین کے لیے برکات اور رموز رکھے ہیں. ان رموز کا ہدف کیا ہے؟ ان رموز کا ہدف وہ ہے جو آپ کی خلقت کا ہدف ہے. ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خداوند متعال نے کوئی بھی چیز جو خلق کی ہو، اس چیز کو بغیر کسی علت کے خلق نہیں کیا. جتنی بھی خلقت ہے، انسان ہمارے سامنے موجود ہیں، جمادات، حیوانات، حتیٰ آپ کو اگر ستارے اور آسمان، یہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں، تو اس کے پیچھے خداوند متعال کی حکمت کار فرما ہے. انسان کی خلقت ایک منفرد خلقت ہے. انسان کے پاس کچھ ایسے اختیارات دیے ہیں خداوند متعال نے کہ جس کی وجہ سے انسان ان تمام مخلوقات میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے. یہ جو اختیارات خداوند متعال نے انسان کو دیے ہیں، ان اختیارات کے دینے کے پیچھے کیا ہدف ہے؟ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ انسان کی خلقت، اس کے پیچھے بھی ہدف ہے، اور پھر اس خلقت کو جو خدا نے خلق کیا، اس مخلوق کو اختیارات دیے، ان اختیارات کے پیچھے بھی حکمت کار فرما ہے. بس ہم دعوت فکر دینا چاہتے ہیں تمام مومنین کو، تمام اہل ایمان کو، کہ خداوند متعال کی اس حکمت کے بارے میں دقت کریں، سوچیں. جب آپ تفکر کریں گے تو جیسا ہم نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ تفکر آپ کی 70 سالوں کی عبادت سے افضل ہے. خدا نے جو ہمیں سوچنے کی طاقت دی ہے، اس کے ذریعے قرآن میں جگہ جگہ پر آیا ہے کہ تفکر کرو، تدبر کرو، سوچو، ذہن کو، عقل کو استعمال کرو. اس کی وجہ ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کی عقل، انسان کا ذہن اس کو خدا تک پہنچاتا ہے. یعنی انسان کی سوچ، اس میں یہ طاقت ہے کہ ایک انسان کو اس کے اصلی ہدف یعنی خداوند متعال تک پہنچا دے. بس ہماری گزارش یہ ہے، اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتے ہیں، آپ مومنین کی خدمت میں بھی عرض کرتے ہیں کہ تفکر کرنے کی کوشش کریے، سوچئے چیزوں کے پیچھے حکمت کیا ہے، چیزوں کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، کیوں خداوند متعال نے کسی چیز کا حکم دیا، کیوں خداوند متعال نے کسی چیز سے روکا۔ جب آپ اس کے فلسفے پر پہنچ جائیں گے تو آپ اس چیز کو احساس کریں گے کہ اس چیز سے رکنا یا اس کام کو کرنا آپ کے لیے سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ تفکر نہیں کریں گے اور آپ کو ایک شخص کہتا جائے یہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو، انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ تنگ پڑ جاتا ہے، اس کو ایک دقت کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بس ہمارے پاس اکثر جوان یہ سوال لے کے آتے ہیں کہ مثلا ہمارا دینی احکامات کو بجا لانے میں دل نہیں لگتا، ہم کرنا چاہتے ہیں، جب سنتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن جب کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارا دل نہیں کرتا، ہمت نہیں بنتی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دین کے فلسفے سے بالخصوص جوانوں کو دور رکھا گیا، دین کو ایک جبر کے طور پہ معاشرے کے اندر پیش کیا گیا۔ درود پڑے محمد والے محمد پر۔ اگر آپ دوستان اٹھ کے ادھر آ جائیں گے تو مجھے نزدیک نزدیک نظر آئیں گے، آپ سارے مومنین سب نزدیک بیٹھے ہیں۔ چلو مل کر سب مومنین آمادگی کے ساتھ کہ سننے کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ مشکل مطالب کو سننے کے لیے آئے ہیں، سب مل کے ایک بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ہم اس ماہ مبارک میں خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خدا ہماری عبادات کو، ہمارے صیام کو، ہمارے روزوں کو، ہماری اطاعات کو، ہماری بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو صرف بھوک اور پیاس سے بڑھ کر اپنی حکمت کے تحت اجر عنایت فرمائے، ہماری حرکات و سکنات اے کاش کہ ایسی ہو جائیں کہ جو ہمارے زمانے کا امام دیکھنا چاہتا ہے، روزے کی حالت میں صرف اور صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا بھی اجر ہے، لیکن اصل اجر یہ ہے کہ جو روزے کا فلسفہ ہے اس تک انسان پہنچ جائے، اس کے مطابق عمل کرنا شروع ہو جائے۔ بس انشاءاللہ جتنے دن گزر گئے ماہ رمضان کے وہ گزر گئے، جو آنے والے دن ہیں اس کے اندر ہم خدا سے دعا کرتے ہیں اس توفیق کی کہ ہم سب کو بارِ الٰہی اپنی رحمت کے صدقے میں، ہم سب کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ایسی توفیق عنایت فرما کہ ہم اس طرح کے روزے دار بن سکے جس طرح کے روزے دار تجھے چاہیے۔ بس اس آمادگی کے اظہار کے لیے ایک بلند صلوات پڑھے محمد والے۔ ہم نے کچھ عرائض کل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، کچھ چہرے نئے ہیں اس لیے کچھ عرائض کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اصل مطلب میں داخل ہو جائیں گے۔ عرائض ہم نے یہ پیش کیے تھے کہ ہمارا زور خطابت پر نہیں ہوگا، ہمارا زور پیغام دینے پر ہوگا۔ پیغام دینے کی جب بات آتی ہے تو ہمارے پاس بہت سارے مطالب ایسے ہیں کہ جو بزرگ علماء اور ایسی شخصیات کے جو باتقویٰ ہیں، باعمل ہیں، وہ ان مطالب کو معاشرے میں پیش کر رہی ہیں اور کرتی آئی ہیں۔ بس ہم کوشش یہ کریں گے کہ تکراری مطالب، جو ریپیٹیٹو کانٹینٹ ہو، وہ آپ کی خدمت میں پیش نہ کیا جائے، آلدو کہ اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے کہ انسان تذکر کے لیے چیزوں کو ریپیٹ کرے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ خواص کو لے کے، کچھ ایسے لوگوں کو لے کر بیٹھیں کہ جن کو ہم فکر کے اوپر، فکری راہ کے اوپر سوچنے پہ مجبور کر سکیں۔ ہم کوشش یہ کریں کہ بالخصوص جوان وہ فلسفہ دین، فلسفہ نہضت امام حسین علیہ السلام، فلسفہ انبیاء، ان کی تحریک، اس کو سمجھنے کے لیے آمادہ ہو اور اس کو سمجھ کے اپنے وظیفے کو پہچانیں۔ بس ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس قسم کے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس قسم کے مطالب معمولاً خشک ہوتے ہیں، شاید اس میں زیادہ نعرے بھی نہیں لگیں، اور ظاہر ہے کہ افطاری کے بعد ایک نیچرل سی چیز ہے کہ ہم سب جو ہے وہ تھوڑا سا سلو ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ یہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جتنی توجہ آپ کر سکیں اتنی توجہ کریے، جو ہماری آپ کو بات سمجھ میں آئے اس کو مزید سوچیں، پروسیس کریں۔ ہم کوئی حرف آخر یہاں پر دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کچھ سوالات اور کچھ سوالات کے کچھ جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں کہ ہم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آپ سوچنے لگ جائیں ان لائنز پہ۔ اگر آپ ان ٹریکس پہ اور ان لائنز پہ سوچنا شروع ہو جائیں گے تو ہم اس چیز کے امیدوار ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر مسلمانان بالخصوص پیروان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑا چینج لے کے آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو سیریسلی لینا شروع کریں۔ اور اس میں ہم پیش کی بزرگان سے معذرت بھی کریں گے کہ جب ہم سخت باتیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا انشاءاللہ مصداق یا ہدف آپ نہیں ہوں گے، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جوانوں کو اس سے تھوڑا سا اگر ہلا سکے تو اس میں اگر ہم سے کوئی گستاخی ہو جائے تو ہم پیش کی معذرت کرتے ہیں۔ جو بزرگان یہاں پر تشریف فرمائے، درود پڑے محمد و آل محمد پر۔ ان چار راتوں کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے انقلاب اسلامی سے تمدن اسلامی تک۔ اس کے کچھ مراحل ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس پہ ہم نے جن منابع کی طرف رجوع کیا ہے وہ خود نائب امام زمانہ حضرت امام خامنہ ای دامہ ظل العالی کے مطالب ہیں اور ان کے عرائض ہیں کہ جس سے ہم نے استفادہ کیا ہے، اور بیشتر ہماری باتوں کا فوکس بھی رہبر معظم ہی رہیں گے۔ تو اگر اس میں سے کسی کو ریفرنس چاہیے ہو کسی چیز کا، یا کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جہاں پر آپ ہم سے ڈس ایگری کریں، کیونکہ نئی بات ہے، مختلف بات ہے، مشکل باتیں ہیں، جہاں پر آپ ڈس ایگری کریں ہم کرٹیسزم کے لیے اوپن ہیں، آپ آئیے ہماری تصحیح کریں، ہماری اصلاح کریں، اگر وہاں پر غلطی ہوگی ہم انشاءاللہ اس کو قبول بھی کریں گے اور اس کی اصلاح بھی کریں گے۔ یہ آخری مطلب میں بیان کرنا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں، آپ اگر ایک مل کر بلند درود پڑھیں محمد و آل محمد پر تو ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے جو آپ کی خدمت میں آؤٹ لائن پیش کی ان چار روزہ ورک شاپ کی، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ شاید سائڈ سے کٹ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ڈے ون جو کہ کل تھا، اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو نہضت ہے، یہ جو تحریک ہے، یہ جو موومنٹ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کا سفر ہوا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حضرت ختم مرتبہ تک اس کا سفر ہوا، اور یہاں پر سفر رکا نہیں، 124,000 انبیاء کا سفر یہاں پر رکا نہیں، رسول اللہ سے آگے یہ سفر ائمہ اطہار، ائمہ اہل بیت، نائبین رسول اللہ، جانشینان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کنٹینیو کیا، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس امام علی علیہ السلام پہلے امام ہے اور آخری امام کون ہے؟ امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف۔ درود پڑھے محمد علی۔ بس یہاں تک آسان بات ہے کہ ہم ایک موومنٹ کی بات کر رہے ہیں جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے تک یہ موومنٹ ایک ہی موومنٹ ہے جس کے مختلف مراحل ہیں۔ اس موومنٹ میں ظاہر ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں تشریف لے گئے تو جیسا ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں پر موومنٹ اینڈ نہیں ہوتی۔ اچھا، اگر اینڈ نہیں ہوتی تو کنٹینیو کیسے ہوگی؟ کیونکہ موومنٹ کے لیے تو یا نبی ہوتا تھا یا امام ہوتا تھا. ہم نے اس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند متعال کی سنت یہ ہے کہ نبی، امام یا ان کا وصی موجود ہو. ہمارے پاس زمانہ غیبت میں، اور ہم نے آپ کو ایک لمبی لسٹ بھی دکھائی تھی اور اس میں بہت سارے اور نام ہیں جو ہم نے وہاں پر نہیں لکھے تھے. ایک جملے میں اگر یہ بات کہہ دوں، اور اس کو آپ اگر اپنے ساتھ لے کے جائیں، کہ عالم تشیع میں مرجعیت کے لیول پر کوئی بھی مرجع ایسا نہیں ہے کہ جو ولایت فقیہ کو قبول نہ کرتا ہو. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. زمانہ غیبت میں امام زمانہ علیہ السلام جب خود بنفس نفیس موجود نہیں ہے کہ وہ حاکمیت کریں، تو ہمارے پاس تمام علماء، بزرگ علماء اور جامعہ شرائط مراجع کے مطابق ولایت فقیہ وہ اتھارٹی ہے جس کے ہاتھ میں امت کی زمام ہوگی، امت کی لگام ہوگی، یعنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا. اب فرق کہاں پر ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو سنا کہ فلان آیت اللہ یہ کہتے ہیں، فلان آیت اللہ یہ کہتے ہیں، فلان مرجع یہ کہتے ہیں، فرق کہاں پر ہے؟ فرق ایک چیز میں ہے، مراجع کے درمیان ولایت فقیہ کے موضوع پر فرق ایک جگہ پر ہے جو میجر جگہ ہے، اور وہ ہے اس کی جیورسڈکشن. کہ ولی فقیہ کے اختیارات وہ کہاں تک ہیں. اچھا، اس کے اندر بھی ایک ہم نے کہا کہ اختلاف ہے نا، اب ہم کہہ رہے ہیں ان میں ایک اتفاق ہے، اور وہ یہ کہ ولی فقیہ کے اختیارات عالم تشریعی تک ہیں، عالم تکوینی میں نہیں ہیں. عالم تشریعی اور عالم تکوینی میں کیا فرق ہے؟ عالم تکوینی آپ کہتے ہیں کہ جس کے اندر پوری کائنات کا نظام آ جائے، جس میں چاند، سورج، آسمان، ہر چیز آ جائے. عالم تشریعی کون سا ہے؟ یہ جس کے اندر شریعت لاگو ہوتی ہے، یہ جو ہماری دنیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا ارد گرد، ہماری انوائرمنٹ، یہ عالم تشریعی ہے. تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن آپ کے کام آنے والی بات ہے. اس کے اندر بھی اتفاق ہے کہ ولی فقیہ کی جیورسڈکشن عالم تکوینی میں نہیں ہے، نہ ہی ہم کلیم کرتے ہیں، نہ ہی ولی فقیہ خود کلیم کرتے ہیں. بس جیورسڈکشن میں صرف عالم تشریعی، اور عالم تشریعی کے اندر مختلف انڈرسٹینڈنگز ہیں مختلف مراجع کی، ان کی اپنی تحقیق کے مطابق. یہاں تک اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گیا تو مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یہ جو پوری موومنٹ ہے، جو انبیاء کی موومنٹ تھی اور اس کے بعد آئمہ کی موومنٹ کہلائی، یہ زمانہ غیبت میں فقہا کی موومنٹ بن گئی. کیوں؟ کیونکہ ہم ولایت فقیہ کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ موومنٹ کسی پوز سٹیٹ میں نہیں چلی گئی، کسی ایسی سٹیٹ میں نہیں چلی گئی کہ جہاں پر امام جب غیبت میں گئے تو یہ موومنٹ رک گئی ہے، اور امام جب تشریف لائیں گے تو دوبارہ سے یہ موومنٹ شروع ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے، یہ موومنٹ چل رہی ہے. حق اور باطل کا میدان اب بھی سجا ہوا ہے، حق کا باطل کے خلاف مبارزہ آج بھی ہو رہا ہے اسی موومنٹ کے تحت. تو ہم نے آپ کو یہ کہا کہ اس زمانے میں جب تک امام زمانہ علیہ السلام واپس تشریف نہیں لاتے غیبت سے، تب تک ولایت فقیہ وہ اتھارٹی ہے کہ جو اس موومنٹ کو ٹیمپوریرلی، عارضی طور پہ، اضطراری طور پر کنٹینیو کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہی موومنٹ ہو گئی. یہاں تک ہماری ڈے ون کی آپ کے ساتھ ڈسکشن تھی. آج ہم جس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہیں فاؤنڈنگ پرنسپلز اینڈ گولز آف دا اسلامک ریولیوشن. کہ ہمارے پاس 1979 میں جو انقلاب آیا سرزمین ایران پر، اور اس کو اسلامی جمہوریہ ایران بنایا جس نے، اور اس نظام کو جس کو ہم نظام ولایت فقیہ کہتے ہیں، اس کے اپنے بنیادی اصول، اپنے فاؤنڈنگ پرنسپلز وہ کیا ہیں؟ ایک، دوسرا اس کے اہداف کیا ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں اکثر مشکل یہ ہے کہ بات ہی اختلاف سے شروع کی جاتی ہے، تنقید سے شروع کی جاتی ہے۔ ہم ایک چیز کو جب تک ڈیفائن نہیں کریں گے ہم اس میں سے کیڑے کیسے نکال سکتے ہیں۔ لیکن یہ کمال ہے پاکستان میں کہ ہم ایک چیز کو ڈیفائن بھی نہیں کرتے، ایک موضوع کو مطرح بھی نہیں کرتے، ایک موضوع کو کھولتے بھی نہیں، لیکن تنقید کرنے کے لیے ہم اپنے بازو آستین چڑھا لیتے ہیں۔ یہ کم علمی کی نشانی ہے۔ جہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں یہ سمجھ جائیں کہ کم علم شخص ہے کہ جو یہ حرکت کر رہے ہیں۔ ہم پیشنس کے ساتھ چیزوں کو پہلے سمجھنا چاہتے ہیں، درک کرنا چاہتے ہیں، اس ادراک پر پہنچنے کے بعد ہم اس چیز کے اوپر یا نقد حمل کرنا چاہتے ہیں یا ہم دوسروں کو اجازت دیتے ہیں کہ اس پہ تنقید کریں۔ نقد حمل کرنا یعنی تنقید کریں۔ بس یہ جو عادت ہے کہ ہم نے ایک ورڈ سنا اور ہم نے اس کے اوپر ریئیکشن دینا شروع کر دیا، اس عادت کو ہمیں اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے۔ یہ پڑھے لکھے، یہ معرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے سرشار لوگوں کا طریقہ کار نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہسٹری میں رہا۔ بس ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ یہ کہ ہم کسی بھی موضوع میں وارد ہونا چاہتے ہیں، کسی بھی ٹاپک میں یا ایشو میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس مورد کو، اس ٹاپک کو سمجھیں۔ مثلا میں آپ کو ایک جلدی سے مثال دے کے آگے گزر جاتا ہوں۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ہماری صدی کے مفکر، فیلسوف اور کچھ لوگوں کے مطابق حتیٰ عارف۔ شہید مطہری، انہوں نے جو اپنی تحقیقات کی ہیں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، اسی طرح شہید صدر، ایک بہت بڑی شخصیت عالم اسلام کی، ایک نابغہ شخصیت جن کو صدام نے عراق کی سرزمین پر شہید کیا اور ان کی بہن فاطمہ بنت الہدیٰ کو بھی، یہ وہ شخصیت تھے۔ ایک جملے میں اگر کہوں کہ یہ 14 یا 16 سال کی عمر میں اجتہاد کی منزلت پہ فائز تھے، بہت بڑی چیز ہے۔ بہرحال اگر آپ ان کے جو تحقیقات ہیں اور ان کے جو کام ہیں، اکیڈیمک ورکس ہیں، آپ اس کو اٹھائیے، آپ اس کو دیکھیں، مارکسزم پہ بحث کرتے ہیں شہید مطہری، مارکسزم کو ایسے کھولتے ہیں جیسے کسی مارکسسٹ نے کھولا ہو یا شاید اس سے بھی بہتر۔ پہلے اس موضوع کو، یہ نہیں کہ بھائی ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہم نے مارکسزم کو ریجیکٹ ہی کرنا ہے، اب ہمیں دلیل ہمارے پاس ہے یا نہیں، مارکسزم کا ہمیں پتہ ہے یا نہیں، ہم نے اس کے اوپر تنقید پہ تنقید ڈالے جانی ہے، یہ ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کا ایٹیٹیوڈ نہیں رہا کبھی۔ سب سے پہلے کسی بھی مطلب کو سمجھنے کے لیے اس پر تحقیق کریں، اس تحقیق کو کرنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد دیکھیے کہ اس کے متخصصین نے، اس کے اسپیشلسٹ نے اس موضوع کے بارے میں کیا کہا ہے، ان کی نظر کیا ہے، ان کی آراء کیا ہے۔ ان کی آراء دیکھنے کے بعد اپنی رائے قائم کریں، اور پھر اگر خداوند متعال نے اگر آپ کو اس چیز کی طاقت دی ہے کہ آپ اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، تو علمی انداز میں بڑھیے اور بسم اللہ تنقید کیجیے۔ بس ہم یہ چاہیں گے کہ انقلاب اسلامی ایران، جس کے اوپر بہت ساری تنقید اور نقد حمل کیے جاتے ہیں پاکستان کے معاشرے میں، ہم اس کے فاؤنڈنگ پرنسپلز اور اس کے اہداف کے بارے میں بات کریں کہ یہ کن پرنسپلز کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا، کن پرنسپلز کی بنیاد پہ چلایا جا رہا ہے اور اس کے اہداف کیا ہیں۔ کم از کم ہمارے سامنے یہ تو کلیئر پکچر ہونی چاہیے کسی بھی چیز کی سپورٹ کرنے کے لیے یا اس کی مخالفت کرنے کے لیے۔ تو آج کا ہمارا انشاءاللہ موضوع یہ رہے گا۔ Day 3 پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو انقلاب اسلامی، جس کو ہم کیا بول رہے ہیں کہ یہ انبیاء اور ائمہ کی موومنٹ کا دوام ہے، اس کی کنٹینیویشن ہے، اس سے ڈیفرنٹ نہیں ہے، یہ خالی ایک سیاسی نظام نہیں ہے جس طرح لبرل ڈیموکریسی ہے، جس طرح سوشلزم ہے، مارکسزم ہے، کیپٹلزم ہے، یہ سارے ازمز ہیں۔ ہمارے پاس نظام ولایت فقیہ اصل دین ہے، اصل اسلام ہے، بنیاد ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے الہام لیا؟ یہ ہم نے ائمہ اطہار کی احادیث اور قرآن سے اس چیز کو اخذ کیا ہے کہ غیبت کے زمانے میں ولی فقیہ کی حکومت، ولی فقیہ کے اختیارات، یہ اصل دین ہے، اصل اسلام ہے۔ بس ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ نظام جو تشیع نے یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں نے دنیا کو دیا، ایک آلٹرنیٹ سسٹم، آیا یہ کامیاب رہا ہے یا ناکام ہوا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے انالیسز آتے ہیں. اگر آپ جا کے نان مسلمس کی بھی آپ اگر ویب سائٹس پہ دیکھیں, بہت سارے پولیٹیکل انالسٹ لگے ہوئے ہیں کہ جو انقلاب اسلامی کی جو ہے وہ ایسی چیزیں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے یہ ایک فیلڈ سسٹم ہے. ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے کہ یہ جو ان کی تحلیل ہے اس کے مطابق آیا فیلڈ سسٹم ہے, یا جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق آیا یہ سکسیزفل سسٹم ہے. تو یہ تھرڈ ڈے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ, اس پہ اپنے دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے, آپ عزیزان بھی اس کو تفکر بھی کریں گے, سوچیں گے بھی, اور انشاءاللہ آپ بھی امپاورڈ فیل کریں گے اس کے بعد کہ آپ کو ایک چیز ایک مطلب سمجھ میں آئی. ڈے فورتھ پہ ہم آخری جو ہے وہ اس انقلاب اسلامی کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ کیا ربط ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے, اور اس پہ بھی ہم بنیادی سوال اٹھائیں گے, آیا اس انقلاب کا کوئی ربط ہے یا اس انقلاب کا امام کے ظہور سے کوئی ربط نہیں ہے, یا اس کا ربط ہے بھی اور نہیں بھی فرق نہیں کرتا. ہم اس کو انشاءاللہ ڈائسیکٹ کریں گے ڈے فور پہ. اس آؤٹ لائن کے ساتھ انشاءاللہ ہم خداوند متعال سے ہمت چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے وہ کلمات ادا کروائے کہ جو اس کی رضا کی خاطر ہوں اور اس کے دین کی تقویت کی خاطر ہوں اور اہل ایمان کی انشاءاللہ ہدایت کا اور ہماری خود کی ہدایت کا باعث بنے. سب مل کے درود پڑھیں محمد وآل محمد. ہم نے ڈے ون کا ریکیپ آپ کو بہت کوئکلی دے دیا کہ جسٹس موضوع پہ ہم نے بات کی تھی کہ ہم کیوں سمجھنا چاہتے ہیں انبیاء کی تحریک کو, ہم نے کل آپ کی خدمت میں مفصل عرض کیا. دوسرا یہ کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وظائف کے بارے میں کیا کہتا ہے, اس پہ ہم نے آپ سے یہ عرض کیا تھا اگر آپ میں سے جو دوست تھے ان کو یاد ہے کہ وما الینا الا البلاغ المبین پہ بات ختم نہیں ہوتی. ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا صرف ایک مقصد تھا, وہ یہ تھا کہ پیغام پہنچا دو. درست ہے, قرآن نے یہ کہا رسول کو کہ تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے, لیکن اس کے علاوہ قرآن کریم نے دو اور وظائف رسول اللہ کے ہم لوگوں کو بتائے. وہ کیا ہے, کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہم نے تین ٹوٹل وظائف بتائے تھے. ایک یہ تھا کہ خدا سے وحی کو لینا اور اس کی حفاظت کرنا. دوسرا کیا تھا؟ اس وحی کو احسن لوگوں تک پہنچانا, تبلیغ کرنا, ابلاغ کرنا, لوگوں کی ہدایت کرنا, ان کا تزکیہ نفس کرنا, ان کو یہ آیات پڑھ کے سنانا. اور تیسرا کیا تھا؟ احسن تمام ادیان پر اس دین کو غالب کرنا. تمام اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ تین میجر ہدف اور مقصد بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے قرآن نے ہمیں. بس ہم ایک پہ کنفائن نہیں کریں گے کہ خالی پیغام پہنچانا تھا, نہ, اس دین کو امپلیمنٹ کرنا ہے, نہ صرف امپلیمنٹ کرنا ہے بلکہ اس کو غلبہ عطا کرنا ہے تمام ازمز کے اوپر. اور اس چیز کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, علماء فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام اس کام کو, یہ جو آخری وظیفہ ہے, اس کو انجام دیں گے. اور جو ہم کہتے ہیں کہ زمین کو عدل اور قسط سے بھر دیں گے, جیسے زمین ظلم اور جور سے بھری ہوگی, تو وہ اسی کا دوام ہے, اسی کی کنٹینیویشن ہے. تو آپ کے ذہن میں اب کلی خاکہ ایک بن گیا. پھر ہم نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ آف دا ویلیو سسٹم آف قرآن اینڈ اہل البیت, اس کے اندر ہم نے ایک میجر کلیدی پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہر زمانے میں قرآن و اہل بیت کا ایک اپنا ویلیو سسٹم, ایک اپنی فرہنگ, ایک اپنا مورل ایتھیکل کوڈ موجود رہا, اور اہل بیت کے مخالف ان کا اپنا رہا. یعنی بنو امیہ کا ایک اپنا ویلیو سسٹم تھا, بنو عباس کا ایک اپنا ویلیو سسٹم تھا, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ویلیو سسٹم تھا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کی اسٹیبلشمنٹ پہ بات کی اور اس کے کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ یہ ویلیو سسٹم ہے کیا, اس کے اصل انگریڈینٹس کیا ہیں. پھر ہم نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی موومنٹ وہ اس پوری نہضت کے لیے ایک فیول کا کام کرتی ہے. اس کے بغیر یہ جو انبیاء کی موومنٹ ہے اور یہ جو آئمہ کی موومنٹ ہے یہ آگے نہیں بڑھ سکتی. لیکن ہم نے آپ سے ساتھ میں ایک چیز عرض کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام ان کی موومنٹ کلائمیکس نہیں ہے اس موومنٹ کا. کلائمیکس کیا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کی موومنٹ. امام زمانہ علیہ السلام نے آ کر جو نظام قائم کرنا ہے وہ اس نہضت, وہ اس تحریک, وہ اس موومنٹ کا کلائمیکس ہے. بس یہ چیز آپ کے ذہن میں تکرار ہو جائے. آخری ہم نے جو بات کی تھی وہ ڈیوائن سسٹم آف ولایہ کے اوپر بات کی تھی. اس پہ ہم نے آپ کی خدمت میں امام کی ایک حدیث بھی پیش کی تھی جو زرارہ سے نقل ہوئی تھی, اور امام نے اس میں واضح طور پہ یہ فرمایا کہ دین کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. پانچویں چیز اس میں سے ولایت تھی, اور راوی کے پوچھنے پر امام نے فرمایا کہ ولایت سب سے امپورٹنٹ ہے. بس ولایت ان تمام عبادات کی روح ہے, اس پورے نظام کی روح ہے. یہ چیزیں ہم آپ کی خدمت میں کل عرض کر چکے ہیں. آج ہم ڈے ٹو کی آؤٹ لائن پہ بات کرتے ہیں آپ کی خدمت میں, اور وہ ہے کہ ہمیں یہ جو فاؤنڈنگ پرنسپلز اور گولز ہیں ان کو جاننے کی ضرورت کیا ہے. ہم نے آپ سے کیا کہا کہ ہم انقلاب اسلامی کے فاؤنڈنگ پرنسپلز اور گولز ان کے بارے میں آپ کی خدمت میں ارائز پیش کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں ضرورت کیا ہے اس کے اوپر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کسی بھی موومنٹ کو, کسی بھی سسٹم کو, کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے جو فلسفہ کار فرما ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. جس طرح پاکستان, مملکت خدا داد پاکستان جب معرض وجود میں آئی تو اس کا ایک فلسفہ ہے, ایک فلسفے کے تحت وجود میں آئی. اب جس کو یہ فلسفہ نہیں پتا یا جو اس فلسفے کی طرف متوجہ نہیں ہے تو وہ جانتے یا نہ جانتے ہوئے پاکستان کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکے گا. صرف وہ کہ جو اس کا فلسفہ سمجھتا ہے, اس کے اہداف سمجھتا ہے, اس کی بنیادیں سمجھتا ہے, اس کے پیچھے قربانیاں سمجھتا ہے, وہ اس کے ساتھ وفا کر پائے گا. اور آپ آج اپنے معاشرے میں یہی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے بننے کے پیچھے جو چیزیں اور جو باتیں اور جو فلسفہ اور جو نکات اور جو بنیادیں کار فرما تھیں, یہ ساری کی ساری بنیادیں جو اس کے پیچھے کار فرما تھیں ان کو فراموش کروایا جا رہا ہے. ایک سسٹمیٹک طریقے سے کروایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایک اللیگل انٹیٹی جس کا نام زائنسٹ ریجیم آف اسرائیل ہے, صرف یہ دو ملک مرض وجود میں آئے اس روئے زمین پر جس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی اور فلسفہ کار فرما تھا. اس کے علاوہ جتنے ممالک آپ کے پاس موجود ہیں وہ بس ایسے ہی بن گئے, یعنی کہیں کسی نے لائن لگا دی, کہیں کسی نے کچھ کر دیا میپ کے اوپر, یہ وہ سب سیاسی توڑ جوڑ ہوئی. لیکن پاکستان ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے پیچھے ایک فلسفہ کار فرما تھا, اس فلسفے کے تحت یہ مرض وجود میں آیا. اور دوسرا اسرائیل کے جس کے وجود کو آج تک ہم نے تسلیم نہیں کیا اور انشاءاللہ نہ ہی کریں گے, اور انشاءاللہ 25 سال سے پہلے جس کو اب 4-5 سال گزر گئے ہیں, رہبر معظم نے فرمایا کہ یہ اینٹیٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی. بس ہمیں زحمت ہی نہیں کرنی پڑے گی اس بحث میں جانے کے لیے کہ ان کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن یہ ہمارا فخر ہے, پاکستانی ہونے کے عنوان سے ہمارا فخر ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے عنوان سے ہمارا فخر ہے کہ آج تک پاکستان نے اسرائیل کو قبول نہیں کیا, جبکہ بہت سارے مسلمان ملکوں نے, نام نہاد مسلمان ملکوں نے اور حکمرانوں نے قبول کیا. اور اس میں سب سے بڑا کریڈٹ وہ پاکستان کی غیور اور باشرف عوام کو جاتا ہے, ورنہ اگر شاید حاکموں کے ہاتھ میں ہوتا تو کب سے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا کہ ان کو قبول کر لیا جاتا. بس اس میں آپ کا ایک وظیفہ بنتا ہے. ابھی جیسا آپ کو پتا ہے یوم القدس آ رہا ہے, جو آخری جمعہ ہے جمعۃ الوداع ماہ مبارک رمضان کا, اس میں جو یوم القدس آ رہا ہے اس پہ آپ کی پریزنس سے وہ لوگ کہ جو ایک ایجنڈا رکھتے ہیں وہ گیج کرتے ہیں کہ آیا یہ رائٹ ٹائم ہے کہ ہم اسرائیل کو منوانے کی یہاں بات کریں یا نہیں. آپ کی نبض چیک کی جاتی ہے. اکثر ہمارے دوستان یہ پوچھتے ہیں کہ اتنی گرمی میں مظاہرے پہ جا کے کیا ملے گا، کیا فرق پڑے گا، اتنی دور سے بیٹھ کے اسرائیل کو تباہ تھوڑی کر دیں گے، اسرائیل کو یوں تو نہیں ہو جائے گا، اگر ہمیں کرنا ہے تو گولے مار دیتے ہیں، بم مار دیتے ہیں، نیوکلیئر ہے یہ وہ. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امت کی نبض ایسے ایونٹس پر چیک ہوتی ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی روڈ کے اوپر بندہ نہیں ہے اسرائیل کے خلاف، جس دن امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی تھی کہ اس دن اسرائیل کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کریں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیروان اہل بیت، یہ مسلمان سڑک پر نہیں ہیں، اسرائیل کے خلاف غم و غصے کا اظہار نہیں کر رہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو ایک گرین سگنل ملتا ہے. تو یہاں سے ہم داخل ہو جائیں گے کس موضوع میں، وہ ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جس کا میں آج آپ کو انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہوں. شاید پاکستان میں اس وقت یہ چیز آشنا نہیں ہوگی، آپ کے کانوں سے نہیں گزری ہوگی، اس کا خلاصہ بھی بیان کرتا ہوں، تھوڑی سی تفصیلات بعد میں عرض کرتا ہوں. اور اس میں بزرگان سے بھی اور بالخصوص جوانان سے یہ گزارش ہے کہ اس ڈاکیومنٹ کو پڑھیں جس بارے میں بات کرنے لگا ہوں. اس کا نام ہے گامے دوو میں انقلاب اسلامی. ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کو فارسی میں اس کا نام رکھا گیا ہے گامے دوو میں انقلاب اسلامی. یہ حضرت آیت اللہ خامنہ ای کی تحریر ہے کہ جس کے اندر انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ انقلاب اسلامی وہ اپنے پہلے 40 سال کمپلیٹ کر چکی ہے، انقلاب اسلامی کا سفر 40 سال ہو چکا ہے، اب یہاں سے انقلاب اسلامی اپنے سیکنڈ فیز میں داخل ہو رہا ہے، اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. گامے دوم یعنی دوسرا مرحلہ، دوسرا قدم، دوسرا سٹیپ، دوسرا فیز. تو رہبر معظم نے اس کے اوپر ایک مفصل ڈاکیومنٹ لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ انقلاب اسلامی کہ جو آج نہ فقط تشیع کا بلکہ عالم اسلام کا حق کا علم بردار ہے، یہ اپنے سیکنڈ فیز میں انٹر ہو رہا ہے. بس اس موومنٹ کو جو ہم نے آپ سے شروع میں کہا کہ کنٹینیویشن ہے کس موومنٹ کا، اسی ڈیوائن موومنٹ کا، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ڈاکیومنٹ، اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے. درود محمد والا. تو اس کو ہم نے مینیفیسٹو آف امام سید علی خامنہ ای کے نام سے یہاں پر لکھا ہے. اس کا انٹروڈکشن ہم بہت ہی خلاصہ اس کا آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تقریباً پرنٹڈ فارم میں یہ 8 پیجز بنتا ہے، فارسی میں 8 پیجز، ٹرانسلیشن ہو چکا ہے اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، اور اگر کسی کو اس کے ریفرنسز چاہیے ہو تو انشاءاللہ وہ مل جائے گا. اگر آپ کو ایران کو سمجھنا ہے، ایران اسلامی کو سمجھنا ہے، تو آپ اس ڈاکیومنٹ کو یوں سمجھیے کہ یہ آپ کے لیے بائبل ہے. اس ڈاکیومنٹ سے آپ کو ہر وہ چیز ملے گی کہ جو ایران کے بارے میں حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ادھر ادھر جو انالسٹ کی باتیں سنتے ہیں، ٹی وی اینکرز کی باتیں سنتے ہیں، ٹاک شو سنتے ہیں، اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس میں ہم کوئی زیادہ بات نہیں کر رہے کہ سننی چاہیے یا نہیں سننی چاہیے، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھ کے سنا کریں کہ انقلاب اسلامی کے دشمن بہت زیادہ ہیں، اور جو انقلاب اسلامی کے دوست ہیں ان کو موقع نہیں دیا جاتا، وہ نہیں بول پاتے. بس جب بھی آپ اس طرح کے سیکولر ٹاک شو سن رہے ہوں، تحلیلیں سن رہے ہوں انقلاب اسلامی کے بارے میں، ایران کے بارے میں، تو اس میں ایک فلٹر لگا کے سنا کریں. ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ آپ اس کو اپنے اوپر سننے کو یہ حرام کر لیجئے، لیکن اگر سننا ہی ہے تو فلٹر لگا کے. لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر آپ انقلاب کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ ایران کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ جھوٹوں سے کیوں سنتے ہیں؟ آپ سچوں سے سنیں، آپ رہبر معظم کی زبان سے سنیں. خود حضرت آیت اللہ خامنہ ای اس کے اوپر سپیچز کر رہے ہیں، اور ہر ہفتے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایک سے زیادہ سپیچ آتی ہے. آپ کوشش یہ کریں، اب وہ انگلش میں تو کم از کم اویلیبل ہوتی ہے، اگر اردو میں نہ بھی ہوں، آپ اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں، اس کا سکم تھرو کریں ان سپیچز کا، آپ کو پتہ لگے گا. اور وہ خالی ایران پہ بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ دنیا کے حالات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور خالی ایسے ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ ایک مثلاً حجرے میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بس جو دل میں آیا وہ بول دیا. نہیں، ان کا پورا اپنا سیٹ اپ ہے، جو ریسرچرز ہیں ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان کے اپنے سیٹلائٹ آفیسز ہیں، وہاں سے انفارمیشن گیدر ہوتی ہے، اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں، ہر چیز پرووائڈ کی جاتی ہے، اس کے بعد رہبر معظم اس پہ اپنی تحلیل دیتے ہیں. تو ہم ادھر ادھر کے لوگوں کی تحلیل جو سنیں گے، ان کی تحلیل سنیں کہ جن کے بارے میں دوسرے مراجع گواہی دیتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتا، آپ بتائیے کہ آپ کسی ٹی وی اینکر کے بارے میں یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتا؟ اس کے گھر والے نہیں دے سکتے, آپ کیا دیں گے؟ بس جس کے بارے میں بزرگ شخصیات عالم تشیع کی گواہی دیں کہ یہ شخص سچا ہے, یہ شخص مکروہ کام نہیں کرتا, لیٹ الون کہ حرام کرے, ہم اس کی تحلیل کیوں نہ سنیں؟ وہ شخص کے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے وصل ہے, اس کی تعلیمات ہمیں سننی چاہیے, اس کی بات سننی چاہیے, اس کے انالیسس سننے چاہیے اور اس پر اعتماد کرنا چاہیے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اس کے بعد یہ کہ ہم جو آج ٹاپک سکپ کریں گے, میں نے سوچا تھا اس کو کور کروں گا لیکن وہ تھوڑا سا ہیوی ہے, یعنی ہم نے قرآن کریم سے وہ اصول جس کے مطابق اسلامی جمہوریہ معرض وجود میں آئی, کنٹینیو کیا اور آج بھی رن ہو رہی ہے, ان اصولوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے, لیکن یہ ایک مستقل ٹاپک ہے اور قرآن کی آیات سے, اس کے اوپر کوئی تحلیل نہیں, صرف قرآن کی آیات سے ہم بات کر کے آپ کے سامنے آیت رکھتے اور آپ کو صرف یہ دکھاتے کہ ایران میں یہ چیز ہوئی, ہمارے مراجع نے یہ چیز کی, ہمارے فقہا نے یہ چیز کی, ہمارے مجاہدین نے یہ چیز کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس اس کا رزلٹ قرآن نکلا. تو ہمارے پاس آج کی جو بحث ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ نیسیسٹی آف نوئنگ دا فاؤنڈنگ پرنسپلس آف اے موومنٹ, اس کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس کے بغیر ہم اس کے ہدف کو نہیں سمجھ سکتے, اور ہدف نہیں سمجھ میں آئے گا تو وہ لامانی ہو جائے گی چیز, وہ بے معنی ہو جائے گی چیز. بس ہم نے کہا کہ انقلاب اسلامی کے پیچھے جو فلسفہ کار فرما ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے, اور وہ ایک جملے میں بول دوں, وہ فلسفہ ولایت الفقیہ ہے, وہ فلسفہ دین کے غلبے کا فلسفہ ہے, وہ فلسفہ اہل ایمان کی ڈگنیٹی اور ان کی شرافت اور ان کی عزت اور ان کا دین, ان کی معنویت اور ان کی مادیت کو پرزرو کرنے کا سلسلہ ہے. یہ اس کے پیچھے فلسفہ موجود ہے. ہم نے کہا کہ ہم گولز کو کیوں سمجھنا چاہتے ہیں؟ جب تک ایک موومنٹ کے گولز ہماری سمجھ میں نہ آئیں اس وقت تک ہم اس موومنٹ کا حصہ بننے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی میں آج یہاں سے نکل کر کہیں جا رہا ہوں, آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ آپ کہیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کچھ بتائیے. اگر آپ یہ بتائیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں, پھر میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ آپ کا ہدف یہ ہے کہ آپ فلان جگہ جائیں گے, تب میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. بس ہمارا ایک طرف کلیم یہ ہے کہ اس الہی نہضت کا, اور اس پوائنٹ کو غور سے سنیے گا, اس الہی نظام کا, اس الہی موومنٹ کا حصہ بننا وہ ہم ہر ایک شخص کے اوپر لازم ہے, لیکن اگر ہمیں اس کے اہداف ہی نہیں پتہ تو ہم کیسے اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم گولز کو سمجھیں کہ اس ریولیوشن کے گولز کیا ہیں. اس کے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز ہیں, اور یہ کہہ کے ہم بات آگے بڑھ جائیں گے یہاں سے, وہ ہے اسلام. اسلام نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. ہاں اگر زیادہ کرنا ہے تو وہ اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی. انہوں نے کیا کہا؟ اسلام ناب محمدی. اسلام ناب محمدی, دا پیور محمدن اسلام. وائی دا پیور محمدن اسلام؟ کیوں؟ کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس اسلام کے انفارچونیٹلی مختلف فلیورز موجود ہیں اور ان میں بہت سارے فلیورز میں ملاوٹ ہو چکی ہے. بس ہمیں کون سا اسلام چاہیے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام چاہیے. ہمیں کون سا اسلام چاہیے؟ ہمیں رسول اور اہل بیت اور قرآن کا اسلام چاہیے, نہ کہ ملاوٹ شدہ اسلام. بس اسلام اس کی فاؤنڈیشن ہے اس انقلاب اسلامی کے پیچھے, اور اس کے پاس اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری دلائل ہیں موجود. یعنی ہم ایک بات آپ سے جو کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ایک فرض کی ہوئی چیز ہے, ایک اسمپشن ہے, نہیں, ہمارے پاس دلائل موجود ہیں اس کے لیے. آپ آٹھ سال کی ایک دلیل دے دیتا ہوں آپ کو, آٹھ سال کی جنگ اٹھائیے جو ایران عراق وار ہوئی, اور عراق نے, صدام نے جو حملہ کیا, امریکہ کے کہنے پر 70 سے زیادہ ملک وہ عراق یعنی صدام کی پشت پناہی کر رہے تھے, اور ہدف کیا تھا؟ انقلاب اسلامی کو گرانا. ایک نو مولود سسٹم جو 1979 میں معرض وجود میں آیا اور 1980 میں اس کے اوپر یہ جنگ نافذ کی گئی. یہ جنگ 8 سال چلی ہے. ماسٹر مائنڈ کون تھا پیچھے؟ امریکہ. لاجسٹک سپورٹ کس کی تھی؟ یہ سارے جو عرب ممالک یہاں پہ امریکہ کے غلام ہیں. ہدف کون تھا؟ ایران. نہ ایران، ایران کا نظام اسلامی، کیونکہ 79 سے پہلے بھی ایران تو وجود رکھتا تھا. مشکل کیا ہوئی کہ آپ کو اب حملہ کرنا پڑا؟ انقلاب اسلامی، ایک فقیہ، ایک جامع شرائط عادل فقیہ کی حکومت، اس کو گرانا تھا، ہدف یہ تھا. اب آپ اس کے اندر جتنے بھی مجاہدین گئے ہیں، آپ ان کی فوٹیجز دیکھیں، اٹھا کے ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں. ان مجاہدین نے اپنے ماتھے پر لبیک یا زہرا کی پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، لبیک یا حسین کی پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، لبیک یا عباس کی پٹیاں باندھی ہوئی ہیں. آپ ان کے شعار سنیں، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے نام اور اسماء، ان کو اپنا شعار انتخاب کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ہائے ہاتھ منت ذلہ بولتے ہیں، یہ شعار لے کے یہ میدان جنگ میں اترتے ہیں. جنگ کی وہاں کی تصویریں آپ دیکھیں، یہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو وہاں پر نظر آ رہے ہیں، علماء امامے کے ساتھ وہاں پر، وردی پہن کے امامے کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں. نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، سارے وہاں پہ وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. آپ ان کی راتیں دیکھیں، میدان جنگ کی راتیں، آپ ان کی راتیں دیکھیں، دعائے کمیل، زیارت عاشورا، دعائے ندبہ، ذکر چل رہے ہیں، نماز شب چل رہے ہیں. بس اس نظام کی بنیاد وہ اسلام ہے. ہمارے حریف جو ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو ایک سیاسی نظام کے طور پہ صرف پریزنٹ کریں کہ یہ صرف ایک سیاسی نظام ہے، جسٹ اے ڈفرینٹ پولیٹیکل سسٹم. لیکن الحمدللہ آج تک آپ دیکھیے کہ پورے ایران کے اندر اس وقت ہیڈ کون ہے، یعنی سپریم اتھارٹی کون ہے؟ امام خامنائی. امام خامنائی آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی آفیشیل یا ان آفیشیل جگہ پر لباس کے بغیر موجود ہوں، تشیعوں کا لباس، اہل بیت کا لباس، دین کا لباس. بس انہوں نے اپنی آئیڈینٹی بھی مینٹین رکھی، ایسا نہیں کہ دین کے نام پہ انقلاب آیا اور اس کے بعد اپنی آئیڈینٹی انہوں نے چینج کر لی، ایسا نہیں ہوا، انہوں نے اس آئیڈینٹی کو بھی مینٹین رکھا. اسی طرح کے ہمارے پاس فراوان دلائل ہیں اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ نظام اسلام کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، اسلام کی بنیاد پر اس کو چلایا جا رہا ہے، اور اس کے اہداف بھی اسلام ہی ڈیفائن کرتا ہے. یہ بات اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں اور تھکے نہیں ہیں، تو مل کر بلند آواز سے درود پڑھیں، محمد والے محمد. اسلام کا نظام یعنی نظام ولایت، وہ ضد ہے کس نظام کی؟ نظام طاغوت کی. قرآن طاغوت کا ورڈ کو یوز کرتا ہے. طاغوت کون ہے؟ جس نے طغیان کیا، جو حق کے مقابلے میں کھڑا ہوا، جو باطل کا علم بردار ہے، جو باطل کا پرچم اٹھائے ہوئے ہے. بس ہم اس وقت اس ویڈیو میں یہ دیکھنا چاہیں گے، رہبر معظم نے یہاں پر خائن سعودیوں کو، جو کہ آج مسلمانوں کے مقدس مقامات کے کیئر ٹیکر بنے بیٹھے ہیں، ان کو نصیحت بھی کی اور سمجھایا بھی کہ تم اپنی ایروگینس کو بھی چھوڑ دو اور امریکہ کی سبسرویئنس کو چھوڑ کر اسلام اور خداوند متعال کی سبسرویئنس میں آؤ. اس بارے میں اب مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر آپ کو کتنے کلیئرلی سب ٹائٹلز پڑھے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں.
نصیحت ما به حکام کشورهای اسلامی هم این است که به ولایت اسلام برگردند، تحت ولایت الله قرار بگیرند. ولایت آمریکا و ولایت طاغوت به کار آنها نخواهد آمد. امروز متاسفانه بعضی از کشورهای مسلمان منطقه ما به جای ولایت الله زیر علم ولایت طاغوت سینه میزنند. به جای تبعیت از اسلام و از نور قرآن از آمریکا تبعیت میکنن. آمریکا هم بنابر طبع استکباری خود اونها رو تحقیر میکنه. شنیدید، همه شنیدند که رئیس جمهور یاوه‌گوی آمریکا حکام سعودی رو تشبیه کرد به گاو شیرده. این تحقیر است، این اهانت است، اهانت به مردم اون منطقه است، مردم اون کشور است. اگر آل سعود از اهانت به خودشون بدشون نمیاد، خب به جهنم بدشون نیاد، اهانت بشن. اما این اهانت به مردم منطقه است، اهانت به ملت‌های مسلمان است. چرا باید حکام اسلامی در دو حرکت جنایت آمیز که امروز متاسفانه منطقه ما رو جریحه دار کرده است با آمریکا همراه بشن؟ یکی حرکت جنایت آمیز علیه فلسطینی ها و در باره مسئله مهم فلسطین، یکی هم حرکت جنایت آمیز در باره یمن. این رو مطمئن باشند، در هر دو قضیه هم مطمئنن پیروزی با مردم فلسطین و مردم یمن است و آمریکا و تبعه آمریکا در این قضیه شکست خواهند خورد.
تو جیسا کہ آپ سب عزیزان نے دیکھا کہ رہبر معظم نے، آیت اللہ خامنائی نے، یہاں پر ولایت طاغوت کو ولایت اللہ کے مقابلے میں پیش کیا. آج کا طاغوت، آج کا فرعون، آج کا نمرود، آج کا یزید، وہ امریکہ ہے. میرا خیال ہے پاکستانیوں کو شاید یہ بات سمجھنے میں اب زیادہ مشکل نہیں رہ گئی ہے. ایک زمانے میں مشکل تھی، یعنی تب تک یہاں پر اویئرنیس اتنی نہیں تھی. امریکہ جو ہے وہ ظالم نظاموں کا کیئر ٹیکر ہے اس وقت، ان کا ولی ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس اتھارٹی ہو، ان کو چلاتا ہے، ان کو چلانے والا ہے. آج آپ کے پاس اس خطے کے اندر، اس منطقے کے اندر جو مسلمان نام نہاد مسلمان حکومتیں ہیں جو کہ مسلمانوں کے اوپر رول کر رہی ہیں، اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو ان کا ہر عمل، ان کا ہر کام، ان کی ہر کوشش وہ صرف اور صرف امریکہ کو پلیز کرنے کے لیے ہوتی ہے، امریکہ کو سٹرینتھن کرنے کے لیے ہوتی ہے.
سب مل کر مر بر امریکہ، مر بر امریکہ، مر بر امریکہ، مر بر امریکہ.
جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں ہمارا ہر کام خداوند متعال کے لیے ہے اور ہونا چاہیے، اسی طرح سے اس وقت مسلمان حکومتیں کیا کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ہر کام امریکہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا ہر کام امریکہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے. وہاں سے ڈکٹیشن لی جاتی ہے، وہ کنٹرول کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس نے عالم اسلام کو آج رسوا کیا ہوا ہے. اگر مسلمان ملک، اگر اہل ایمان اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ ان کو طاغوت کی ولایت سے نکل کر اللہ کی ولایت میں آنا ہے، تو ان کا مقدر بدل سکتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہمیں اویئرنیس پاکستان جیسی جگہ پہ، جو کہ اتنا پوٹینشیل رکھتا ہے کہ آپ یوں سمجھیے کبھی کبھی پاکستان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ صرف اتنا سا دور ہے یہ ایک اس میجر انقلاب سے کہ جہاں پر یہ اپنی تقدیر کو پلٹ سکتا ہے. لیکن وہ جو اتنا سا دور ہے، اس کے اندر پاکستان میں پیش رفت نہیں ہونے دی جا رہی. اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے آپ جوانوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اس میسج کو پہلے پوری طرح سے سمجھیں، پھر اپنی زندگی کا اور اس کی ڈائریکشن کو طے کریں کہ ان کو اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. آیا وہ جو اتنا سا فاصلہ رہ گیا ہے پاکستان کی قسمت اور تقدیر چینج ہونے میں, اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں یا کہ جیسے چل رہا ہے اسی کے اندر اپنی زندگی گزار کے اس جہان فانی سے رخصت ہونا چاہتے ہیں؟ یہ پاکستانیوں کے لیے, بالخصوص جوانوں کے لیے سوال ہے.
پاکستان بنایا تھا,
پاکستان بچائیں گے.
ہمارے پاس جو فاؤنڈنگ پرنسپلز ہیں اس میں ہم انقلاب اسلامی, کیونکہ اس میں ہمارا ایک ہدف وہ یہ ہے کہ ہم نے انقلاب اسلامی کے کامیاب ماڈل سے پرنسپلز لینے ہیں, ان کے گولز لینے ہیں, اس کو سمجھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کی بنیاد پہ ہیں. ہمارا کسی ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں ایران سے اپنے گولز نہیں لینے, نہ ہی ہمیں ترکی سے اپنے گولز لینے ہیں, نہ ہی ہمیں امریکہ سے اپنے گولز لینے ہیں, نہ ہی ہمیں عراق سے اپنے گولز لینے ہیں. ہمیں قرآن اور اہل بیت سے اپنے گولز لینے ہیں. اور کیونکہ آج ایران کے اندر ہمارا مرکز قائم ہے, ایران کے اندر وہ خداوند متعال کی ولایت کی بنیاد پر ایک نظام ولایت فقیہ کامیاب ہو چکا ہے, بس اس لیے ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنتا ہے. اس رول ماڈل سے ہمیں کیا لینا ہے؟ اس رول ماڈل سے ہمیں پرنسپلز دینے ہیں. اس رول ماڈل سے پرنسپلز دینے کہ وہ کون سے اسلام کے پرنسپلز ہیں جو اس رول ماڈل نے اپلائی کیے. جس طرح مثلا میں آپ سے ایک مثال سوال پوچھتا ہوں, کیونکہ یہ ایک پریشانی ہے, میں نے دیکھا ہے کلی طور پہ پاکستان میں بھی پریشانی ہے, اور اس کے لیے ایک ماحول بنایا گیا ہے, خاص ایجنسیز کا ماحول بنایا گیا ہے, ایک فیئر فیکٹر کریٹ کیا گیا ہے, ٹارگیٹ کلنگ کا ماحول بنایا گیا ہے. کیوں؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, حضرت سلمان فارسی, ان سے اگر میں آپ کو ایک روایت دکھاؤں, یا حضرت ابو ذر غفاری, ٹھیک ہے, میں کہوں کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری کے اندر ایک خصوصیت تھی, ایک خوبی تھی, ایک اچھی چیز تھی, ایک کوالٹی تھی, جو کہ کس بنیاد پہ تھی؟ اہل بیت کی تعلیمات کی. آپ کو یہ دکھاؤں تو کیا آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس صحابی رسول, صحابی اہل بیت, اس کی اس کوالٹی کو اڈاپٹ کر لیں؟ کرے گا؟ اب میں پلٹ کے آپ کو کہوں کہ ابو ذر تو عربی تھے, تم پاکستانی نہیں ہو, تم عربیوں کے ایجنٹ ہو. یہ کوئی احمقانہ بات ہے نا. یہ تو اگر میں اسی طرح سلمان فارسی فارس سے گئے تھے, ایران سے گئے تھے, ایمان کے 10ویں درجے میں فائز ہیں, ہمارے پاس روایات منقول ہیں, کتب تشیعوں کے اندر منقول ہیں حضرت سلمان فارسی سے کہ ان کے اندر یہ خصوصیت, یہ خصوصیت, یہ اچھائی, یہ اچھائی. اگر میں اس کو فالو کروں اور کوئی کہے یار تم ایرانی ایجنٹ ہو گئے ہو, کیونکہ سلمان فارسی تو ایرانی تھے, یہ کون سی احمقانہ بات ہے؟ میں سلمان فارسی کو فالو نہیں کر رہا, میں دیکھ رہا ہوں سلمان فارسی نے کون سے قرآن اور اہل بیت کے اصول اپنی زندگی میں اجرا کیے جس کے نتیجے میں وہ سلمان محمدی بن گیا. کیسے اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ کا خادم بنا دیا ایرانی ہوتے ہوئے, تو میں پاکستانی ہوتے ہوئے کیوں نہیں بنا سکتا؟ بس اگر میں اس نیت سے اور اس نظر سے اس کو سٹڈی کرتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آج ہم ایران کو بالکل اسی طرح, کیونکہ ایک واحد ملک ہے کہ جس نے پوری دنیا میں طاغوت کے خلاف, ظالمین کے خلاف قیام کیا ہے اور مستضعفین اور مظلومین کا ساتھ دیا ہے انکنڈیشنلی, شرطیں نہیں لگائیں اس کے اوپر کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے. مثلا کھل کے بات کر دیتا ہوں, حماس کو یہ نہیں بولا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے, تمہیں اسلحہ دیں گے, تمہیں سپورٹ کریں گے, تمہیں کھڑا کریں گے, کیوں؟ تاکہ تم ہماری باتیں ماننا شروع ہو جاؤ. نہیں بولا, انکنڈیشنل سپورٹ کی ہے. لبنان کو یہ نہیں بولا کہ ہم حزب اللہ کو کھڑا کریں گے اسکریچ سے, ہم تمہیں سارے وسائل بھی دیں گے, ٹریننگ بھی دیں گے, تمہیں تمہارے دفاع کے قابل بنائیں گے, کیوں؟ تم ہمارے جو ہے نا وہ حکم پر چلنا شروع ہو جاؤ, تم ایران میں آ جاؤ اور تم ہمارے پاس یہ کام کر. نہیں کہا, انکنڈیشنل سپورٹ دیا. کیوں؟ کیونکہ اسلام کا اصول ہے. بس ہمیں اس اصول سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم جو کہ پیروان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ان کو مظلومین کی انکنڈیشنل سپورٹ کرنی ہے, ان کو ظالمین کی انکنڈیشنل اپوزیشن کرنی ہے. آج کے یزیدوں کے خلاف امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے کھڑے ہونا ہے. اور رول ماڈل ہمارے سامنے کون ہے؟ ہے نا, ہمارے سامنے سب سے بڑا رول ماڈل ایران ہے, کہ آج اس نے کھڑے ہو کے دکھایا. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایران کے بارڈر پر بہت ساری بڑی بڑی بحری بحری بیڑے وہ پہنچا دیے گئے ہیں امریکہ کی طرف سے جنگی تیاریوں میں. لیکن آپ دیکھیے کیا یہ یمنیوں کے سپورٹ سے پیچھے ہٹا, یہ بحرینیوں کی سپورٹ سے پیچھے ہٹا, یہ عراقیوں کی سپورٹ سے پیچھے ہٹا. بس ہمارے لیے رول ماڈل بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کے اندر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کی جھلک نظر آتی ہے. آج کے زمانے میں اگر یہ ہمت کر رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں, نہ بے عنوان ایک ملک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے اس ملک کے ساتھ کھڑے ہوں, مقصد یہ نہیں ہے. ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں. آج ایران کے ساتھ عراق بھی ہو, پاکستان بھی ہو, سب کھڑے ہوں, مسلمان ملک اپنی اپنی آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ ظالمین کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے اس پورے خطے کے اندر اپنی آماجگاہ بنائی ہوئی ہے اور انفلٹریٹ کیا ہوا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے لے کے, ہمارے اکنامک سسٹم سے لے کے, ہمارے کلچرل سسٹم سے لے کے, ہمارے میڈیا سے لے کے, ہر چیز تو اغیار کے ہاتھ میں ہے. کیوں ہم اس انفلٹریشن کو اور اس انویژن کو روک نہیں سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مومنین ہمت کریں اس چیز کے اوپر, پلان کریں, آپ لوگ سمارٹ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, کر سکتے ہیں. اور انقلاب اسلامی سے ایک اور جو میں آپ سے الگو کی بات کر رہا ہوں, ون آف دا تھنگس دیٹ دا لیڈر ہیز مینشنڈ ان اے اسپیچ از یس وی کین ڈو اٹ. یہ نعرہ ہمارا تھا کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں, شاید ہمیں فوری نتائج نہ ملیں. کربلا میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے, کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو فوری نتائج ملے؟ نہیں ملے, فوری نتائج نہیں ملے. تو کیا اپنے وظیفے سے پیچھے ہٹے؟ بس ہم کیوں فوری نتائج چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آج اگر باہر نکلوں اور میں دین کے لیے کچھ کرنا چاہوں تو مجھے اگلے دن نتیجہ چاہیے. خود انقلاب اسلامی ایران 2500 سالہ شہنشاہت اس کے نیچے انہوں نے زندگی گزاری ہے. 95% اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے, اور کس کے محکوم تھے؟ شہنشاہیت کے, بادشاہت کے, قاجاری خاندان, پھر پہلوی خاندان, 2500 سال. لیکن آپ دیکھیے کہ علماء نے ہمت نہیں ہاری, حوزہ علمیہ نے اپنا کام کیا, علماء پروڈیوس ہوئے, انہوں نے لوگوں تک بیداری پہنچائی. ہنڈریڈ آف ایئرس کا پروسیس ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا. اینڈ امام خمینی واز ناٹ دا فرسٹ ون کہ جنہوں نے اپ رائزنگ کی تھی اس گورنمنٹ کے خلاف. ان سے پہلے بہت سارے علماء گزرے. امام خمینی واز دا لاسٹ نیل ان دا کافن. امام خمینی نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. یہ نہضت چلتی آ رہی تھی, یہ موومنٹ, یہ تحریک چلتی آ رہی تھی. امام خمینی واز ناٹ دا فرسٹ ون کہ جنہوں نے ولایت فقیہ کے بارے میں بات کی. شیخ مفید جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں, ان کی کتاب کے اندر ولایت فقیہ پریزنٹ کیا انہوں نے اس ٹائم پہ. یہ جو لوگ اکثر اٹھاتے ہیں نا, یہ اشکالات اٹھاتے ہیں کہ ولایت فقیہ جو ہے وہ تو ایک ریسنٹ فینومینا ہے, یہ تو پہلے اسلام میں نہیں تھا. شیخ مفید, ہاؤ بیک کین یو گو کہ آپ اگر شیخ مفید کے زمانے میں جا رہے ہیں اور ان کی کتاب میں آپ کو مغنے, اس کا کتاب کا نام ہے, صفحہ نمبر ریفرنس ہر چیز دی جا سکتی ہے, اس کے اندر اگر آپ کو ولایت فقیہ کے اوپر واضح دلائل مل رہے ہیں, اس سے پیچھے تو خود ائمہ کا اپنا ٹائم تھا جب امام موجود تھے, ولایت فقیہ کی ضرورت ہی نہیں تھی. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. صرف اور صرف یہ کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, جھوٹ بولے جاتے ہیں. ایک ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے حریف, ان کا کیونکہ دین ایمان نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اس وقت آپ کے پاس یہاں اس شہر کے اندر کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ مقلد اور غیر مقلد کا مسئلہ ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا, کہ تقلید, اس کے اندر جھوٹی باتیں لے کے آئی جا رہی ہیں, ائمہ سے جھوٹی احادیث روایت کی جا رہی ہیں. ہمارے پاس ہمیشہ سے تقلید کا سیٹ اپ رہا ہے, ہمارے پاس ہمیشہ سے مرجعیت کا سیٹ اپ رہا ہے. بس ویجیلنٹ رہیں, آنکھیں کھلی رکھیں, رائٹ سورسز سے اپنے علم کو حاصل کریں. وہ بے شک مرجعیت کا مسئلہ ہو, ولایت فقیہ کا مسئلہ ہو, دنیا کے حالات کو سمجھنے کا مسئلہ ہو, سوشیو پولیٹیکل آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو سمجھنے کا مسئلہ ہو, اس کے اوپر حساسیت دکھائیں, سینسیٹیوٹی دکھائیں. جس طرح آپ اپنے بچے کو کسی بھی اسکول میں نہیں بھیج دیتے آپ کہتے ہیں بیسٹ اسکول میں بھیجنا ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں بھیجنا ہے، وہاں کے ٹیچرز بھی اچھے ہونے چاہیے، وہاں کا کریکولم بھی ٹھیک ہونا چاہیے، کسی ضابطے کے تحت رن ہو رہا ہونا چاہیے، اسی طرح سے دین کے بارے میں بھی حساس ہو جائیں. از اٹ آسکنگ فار ٹو مچ؟ یعنی دین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار کہیں سے بھی لے لے، کیسے بھی لے لے، ٹھیک ہے بس کام چلائے. بیئر منیمم کیا ہو سکتا ہے مسلمان رہنے کے لیے؟ میں کسی طرح سے وہ کر لوں اور فارغ ہو جاؤں. لیکن جیسے ہی دنیا کی بات آتی ہے تو مجھے سب بیسٹ چاہیے، سب بیسٹ چاہیے. اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو ہم چیک کریں، اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. بہرحال ہم کچھ فاؤنڈنگ پرنسپلس کی آپ کو لسٹ صرف دیتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے یہ ڈسکشن یہ تھوڑی سی ضرورت سے زیادہ اکیڈیمک ہے. اس کے لیے وہ لوگ کے جو پاکستان میں مثلا تھنک ٹینکس ہیں جو کہ اس لیول کی چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، ان لوگوں سے بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن میں ابھی آپ کو یہاں پر ایک لسٹ عرض کر دیتا ہوں کہ جس کو آپ اجمالاً دیکھ لیں، اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ فاؤنڈنگ پرنسپلس کیا ہیں. مل کے ایک درود پڑھیں محمد والے محمد پر. تو ہمارے پاس فاؤنڈنگ پرنسپلس میں ایک یہ ہے کہ اسلامک سوشل جسٹس. سوشل جسٹس کے بارے میں اسلام کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ معاشرے کے اندر الہی انصاف عدل ہونا ضروری ہے. دوسرا اسلامک فریڈم. آزادی کی ہمارے پاس بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، اس میں سے ایک ڈیفینیشن کیا ہے جو کہ آپ کو ویسٹ نے دی ہے. اگر میں بالکل ہائی لیول پہ اس کو ہینڈل کروں، ویسٹ نے آپ کو ایک فریڈم کی ڈیفینیشن دی ہے جس کے اندر آپ آزاد ہیں، یعنی یہ کہ آپ معصیت خدا کرنے میں آزاد ہیں، آپ کسی بھی سوشل پریشر، سوشل اسلامک پریشر کے مقابلے میں آزاد ہیں، آپ کے دل میں جو آئے آپ اس کو انجام دیں، آپ اس میں آزاد ہیں، آپ نے ایک بار زندگی گزارنی ہے. ساری ان کی وہ مشہور چیزیں ہیں، ایک بار زندگی گزارنی ہے، اس کو اپنی مرضی سے گزاریں. عزیزان اس بات پر آپ توجہ کریے گا، میں ایک جملہ بولوں گا اور اگر یہ جملہ انشاءاللہ میرے اندر آپ سے پہلے اور آپ لوگوں میں بھی اگر اتر جائے تو یہ ہماری دنیا اور آخرت بدل سکتا ہے. عزیزان ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے غلام ہیں. ہمارے فیصلے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کر چکے ہیں، ہمیں صرف یہ جاننا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا فیصلہ کیا، اور جو انہوں نے فیصلہ کیا میں اس کو منو ان انجام دے دوں بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے چاہا. ہماری زندگی بے مہار نہیں ہے، ہم ولی کے بغیر نہیں ہیں، ہمارا ایک زندہ امام موجود ہے، ہمارا سرپرست موجود ہے. جس طرح ایک گھر کے اندر ایک باپ موجود ہوتا ہے تو بیٹے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے باپ کی بات سننی ہے، باپ کی بات ماننی ہے، باپ نے جو دستور بنایا گھر کے لیے اس کے مطابق مجھے عمل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ سر پہ موجود ہے. ہماری امت کے سر پہ امام موجود ہے، ہمارے فیصلے کیے جا چکے ہیں، ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بولیں کہ سچ، ہم دیندار بنیں کہ بے دین، ہم رشوت لیں کہ ہم آنیسٹ ہوں، ہمارے پاس یہ چوائسیز نہیں ہیں. بس اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیے. ہم جس آزادی کی بات کر رہے ہیں وہ اسلامک فریڈم ہے، وہ اسلام کا مفہوم آزادی ہے جو کہ خود مفصل ٹاپک ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. خداوند متعال نے ہمیں جو آزادی دی ہے وہ چوائس کی آزادی دی ہے کہ تم صحیح اور غلط میں سے صحیح کو چوز کرنا، یہ فیصلہ کیا اہل بیت نے ہمارے لیے، کرنا یا نہیں کرنا اس کی آزادی ہمارے پاس ہے. ہمیں حکم اہل بیت نے دیا، اب کرنا یا نہیں کرنا اس کی آزادی ہمیں خدا نے دی. ہم ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جو آزاد ہو، جہاں پر فکر آزاد ہو، جہاں پر پروگرس ہو، ڈیولپمنٹ ہو، اس کے اندر لوگ اپنے آئیڈیاز کو ڈسکس کر سکیں، ان آئیڈیاز میں اختلاف کے نتیجے میں دشمنیاں کریٹ نہ ہوں، جو پاکستان کے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر ڈس ایگریمنٹ بعد میں ہوتا ہے، دشمنی پہلے بنتی ہے. دیکھیے مخالفت اور دشمنی میں فرق کرنا سیکھنا چاہیے ہمیں. مخالفت بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے، ہماری بہت سارے نظریات کے اوپر ہوتی ہے، لیکن اس کا دشمنی میں تبدیل ہو جانا مسلمانوں کے درمیان میں مومنین بالخصوص مومنین کے درمیان میں ہمارے پاس اجازت نہیں ہے اس چیز کی. اسی طرح سے استقلال, اسلامک انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں ہم, کہ جہاں پر ہماری اگر ایز اے کنٹری بات کریں دوسرے کنٹریز کے اوپر ایک مسلمان ملک کی, ایک مسلمان معاشرے کی ڈیپینڈنس دوسرے کنٹری پہ نہیں ہونی چاہیے. نان مسلم کنٹریز کے اوپر ڈیپینڈنس ہے اس وقت. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان پرنسپلز کو بھولے ہوئے ہیں. ایران, رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ہم ایک خاردار تار نہیں بنا سکتے تھے, جو باربڈ وائر ہوتی ہے نا, وہ بھی امپورٹ ہوتی تھی ایران کے اندر انقلاب سے پہلے. آج وہ اپنے میزائلز, اپنے ٹینکس, وہ ہر چیز کے اندر انڈیپینڈنٹ ہو گئے. اور اس کے دو ریزنز ہیں, ایک تو یہ کہ دنیا نے بھی ان کا بائیکاٹ کیا, سینکشنز لگی, جو کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا, مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے اس لیے کیا کہ ایران ایلینیٹ ہو جائے, لیکن ایران نے اس تھریٹ کو اپرچونیٹی میں چینج کیا, ڈیولپ کیے. بس ہمیں بھی بالکل اسی نظر سے دیکھنا ہے. ہمیں یونائٹڈ نیشنز بھیک نہیں دے گا ایز اے کنٹری, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے اٹھا کے صدر کو, اپنے وزیر اعظم کو وہاں پر بھیج دیں گے کہ بھیک مانگ کے آؤ. ہمیں اگر سعودی جو ہے وہ بھیک نہیں دے رہا, ہم کیا کریں گے؟ ہم یہاں سے کبھی اپنے فارن منسٹر کو, کبھی وزیر اعظم کو وہاں بھیجیں گے بھیک لے کے آؤ. ہم انڈیپینڈنٹ ہونا سیکھیں. ایران کے اندر انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس لیول تک پہنچنے کے لیے, اوور نائٹ نہیں ہوئی یہ چیزیں. ان لوگوں نے وہ ٹائم دیکھے جب ان کے پاس کھانے کے لیے دالیں نہیں تھیں, یعنی اتنی بری طرح سے محاصرے ہو چکے تھے ان کے جنگ کے دوران کہ فیملیز جو ہے وہ بھوکی رات کو سو جاتی تھی, لیکن اپنی ہویت, اپنی غیرت, اپنی ڈگنیٹی کا سودا نہیں کیا. ہم چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے ہمارے دیکھیں, حکمرانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ حکمرانوں سے ہم امید نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے. نہ ہی ان کے اندر ایمان ہے خدا کے اوپر, قرآن کے اوپر, اہل بیت کے اوپر, ان میں ایمان ہی نہیں ہے. ایمان از اے پری ریکوزٹ فار اینی ون ٹو گیو اینی سیکریفائس. ایمان ہی نہیں ہے تو قربانی کس چیز کے لیے دیں گے؟ کون دے گا؟ ان کو ملک چلانا ہے, وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے. ہمارے پاس اپنا پلان ہونا چاہیے, ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ ہم عوام کا, اپنی پبلک, پاکستانی پبلک کا شعور اتنا بلند کریں کہ ہم ان, یہ جو پیٹی پرکس ہیں کہ ہم جو کبھی کہیں سے جا کے لے کے آ جاتے ہیں, کہیں کہیں سے جا کے لے کے آ جاتے ہیں, اس کی عادت ختم کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں, ایک عامیانہ مثال دے دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو ادھار لینے کی عادت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جوان لڑکے ہنسنا شروع ہو گئے ہیں, صحیح ہے, ان کو ادھار لینے کی عادت ہو جاتی ہے. اچھا, اب ان کو جاب ملتی بھی ہو نا, تو یار ادھار لینے میں مزہ اتنا ہے کہ, اور وہ بھی جس کو واپس ہی نہ دینا ہو, ٹھیک ہے. ہمیں لت لگائی گئی ہے اس چیز کی, ہمیں اس نشے کے اندر, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار ہمیں ایسے پیسے اٹھا کے دے دیتے ہیں اور ہم واپس نہیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے ان کو پاگل بنایا ہوا ہے, الو بنایا ہوا ہے کہ ہم ان کو ان کے پیسے نہیں دے رہے ہیں. آپ کے خیال میں ان کو نہیں پتا, ان کو دینے سے پہلے بھی پتا ہوتا ہے کہ پاکستان پیسے کہاں سے دے گا, واپس دے ہی نہیں سکتا, پھر کیوں دیتے ہیں؟ یہ اس فلسفے کے تحت دیتے ہیں کہ جس فلسفے کے تحت ایک نشہ بیچنے والا نشئی کو نشے کی پڑیاں فراہم کرتا ہے شروع میں. یہ پاکستان کو ہینڈی کیپ دیکھنا چاہتے ہیں, یہ پاکستان کو ڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اگر مستقل ہوا, پاکستان اگر انڈیپینڈنٹ ہوا, تو پاکستان ان کے لیے تھریٹ ہے, ان کے مفادات کے لیے تھریٹ ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے خطے کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام غیور ہے, با ایمان ہے, با شرف ہے, با کرامت ہے, با حوصلہ ہے. ان کو پتہ ہے اس چیز کا. بس علاج کیا ہے؟ نشے پہ لگا دو. تو یہ انڈیپینڈنس ون آف دا پرنسپلز ہے کہ جو اسلام نے ہمیں سکھایا کہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے مومنین کو اور مسلمانوں کو. اسلامک اسپریچویلٹی اینڈ ایتھکس, معنویت اور روحانیت بنیاد ہے ہمارے ہر کام کی. ابھی اس وقت آپ ایران میں دیکھیں, اور کیونکہ ہم ایران کے تناظر میں یہ ساری چیزیں بات کر رہے ہیں, ایران میں اگر آپ دیکھیں تو اعتکاف کے لیے مساجد میں, ابھی تو اعتکاف کے دن آ رہے ہیں تو ذہن میں یہ مثال آئی, مساجد میں آپ کو باری لینی پڑتی ہے, یعنی لائنز لگی ہوئی ہیں. آپ کو مساجد میں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی, آپ کو ٹوکن لینا پڑتا ہے. معنویت کا اتنا دور دور ہے. چھٹیاں ہوتی ہیں, مثلا کوئی بھی ان کی نوروز کی چھٹیاں آئیں یا کوئی اور چھٹیاں آئیں، نیشنل ہالیڈیز آئیں، نیشنل ہالیڈیز میں ان کے سارے حرم بھر جاتے ہیں. رہبر معظم نے ایک دفعہ ایک دلیل دی تھی، یہ بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. رہبر نے فرمایا تھا، یہ دلیل دی تھی کہ دشمن کہتا ہے کہ ہمارے ملک سے یعنی ایران سے معنویت اور دین دوستی، دین سے محبت، اسلام سے محبت، وہ جو ہے کم ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے. رحمان نے فرمایا کہ اس پہ میں اور کوئی دلیل نہیں دیتا، تم ایک کام کرو، ایک کام یہ کرو کہ جب چھٹیاں آتی ہیں، کوئی بھی اوکیزن کی چھٹیاں آتی ہیں، تو تم اس وقت اس چیز کو دیکھو کہ یہ سارے لوگ کہاں جاتے ہیں. معمولاً لوگ ریلیکس ہونے کے لیے کوئی کسی ریزورٹ میں جائے گا، کسی ایریا اچھے میں جائے گا، کہیں باہر ملک میں جائے گا، کہیں پارٹس میں جائے. کہتے ہیں یہ دیکھو، تم صرف یہ دیکھو کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں، تمہیں یہ سب کے سب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم پہ ملیں گے، تمہیں جمکران میں ملیں گے، تمہیں بی بی معصومہ کم کے حرم پہ ملیں گے، تمہیں امام رضا علیہ السلام کے حرم پہ ملیں گے. اس کو دیکھنے کے بعد تمہیں کم از کم سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہماری قوم وہ دین کی راہ پر قائم اور دائم اور استوار ہے. درود پڑھے محمد وآل محمد. لاجک اینڈ انٹلیکچولیزم، ہمارے پاس عقلانیت کی بنیاد پر چیزیں ہو رہی ہونی چاہیے. اسلامک سسٹم کے اندر اور جو جمہوریہ اسلامی میں ہم نے قریب سے دیکھا کہ عقلانیت کی بنیاد پہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، نہ کہ جذبات کی یا مجبوریوں کی بنیاد پہ. پرنسپل سٹینس ہوتے ہیں ان کے گورنمنٹل لیول پہ، یہ نہیں کر رہے ہوتے کہ یار اچھا بھی مجبوری ہے کیا کریں یار، اس سے پیسے لینے ہیں، اس سے ٹریڈ کرنا ہے، تو ٹھیک ہے ادھر فلسطین کا سودا کر لیتے ہیں. فلسطین، صرف ایک فلسطین کا سودا نہ کرنے پہ ایران کو جتنی بھاری رقم کا ابھی تک، نہ صرف مالی باقی بھی حوالوں سے، ابھی تک ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. آپ کی اور میری سوچ ہے صرف ایک فلسطین کے پیچھے، صرف ایک زائنسٹ رجیم، اس کی مخالفت نہ چھوڑنے پہ ایران کو ابھی تک جو پرائس پے کرنی پڑی ہے، آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ پرنسپل سٹینس ہے، جبکہ فلسطینی پریڈومیننٹلی سنی ہے. دیکھیے یہ سیکٹیرین انقلاب نہیں ہے، جو پاکستان میں ایک اور خناسیت پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ شیعہ انقلاب ہے، شیعوں کا انقلاب ہے، اور ادھر سے اہل سنت کو ورغلایا جا رہا ہے. اس میں آپ سب کا وظیفہ بنتا ہے کہ آپ انقلاب کو سمجھیں، اہل سنت برادران کے سامنے واضح کریں پکچر کو. آج تک پوری دنیا کے اندر، دعوے سے کہتے ہیں ہم اس چیز کو، پوری دنیا کے اندر اگر اتحاد بین المسلمین اس کا علم کسی نے بلند کیا ہے تو وہ ایران اہل بیت ہے، ایران اسلامی ہے. بس یہ سیکٹیرینزم کی طرف جو یہاں پر سوچوں کو لے کے جایا جا رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا آپ کا کام ہے. ایرانی آ کر تھوڑی یہاں پر یہ کام کریں گے.
شیعہ سنی بھائی بھائی، امریکہ کی شامت آئی.
بس ہمارے پاس جو ہے وہ عقلانیت کی بنیاد پہ یہ سسٹم چل رہا ہے. پاپولر ریلیجیس گورننس، اس کو ہم کہتے ہیں مردم سالاری دینی. کچھ لوگوں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے ریلیجیس ڈیموکریسی. ہمارا معمولاً جو آپس میں ہم نے ٹرانسلیشن کیا ہے وہ ہے دا پاپولر ریلیجیس گورننس، کیونکہ ہم ڈیموکریسی کے ساتھ ایک پورا بیگیج دیکھتے ہیں، اس کو ہم اس ترجمے میں مناسب نہیں سمجھتے. بہرحال وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. پاپولر ریلیجیس گورننس یعنی آپ کے پاس ایک فریم ورک ہے اسلام کا، آپ کے پاس ایک چہار چوب ہے، ایک فریم ورک ہے اسلام کا، اس کے اندر آپ کو لوگوں کی حمایت حاصل ہے حکومت اسلامی قائم کرنے کے لیے. یعنی لوگ آپ کو یہ بولیں کہ ہمیں حکومت اسلامی قائم کرنی ہے، یہ کیا ہوگی آپ کی عام الفاظ میں ڈیموکریسی یا بینگ پاپولر. ریلیجیس کہاں سے آتا ہے؟ کہ یہ سب جو مل کے بول رہے ہیں یہ ود ان دا فور والز آف ریلیجن ہو، اسلام کے فور والز میں ہو. بس ولایت فقی نہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور نہ ہی لبرل ڈیموکریسی ہے، یہ کیا ہے؟ مردم سالاری دینی. مردم سالاری یعنی وہی، اگر اس کو ہم ڈیموکریسی بول لیں تھوڑی دیر کے لیے، وہی لوگوں کی رائے، یعنی لوگ چاہ رہے ہوں. ڈیموکریسی آپ کے ذہن میں یہی ہے نا کہ لوگ چاہ رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس نظام ولایت فقی آج جو امپلیمنٹڈ ہے ایران کے اندر، یہ نہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور نہ ہی لبرل ڈیموکریسی ہے، بلکہ یہ ان دونوں کے ایک درمیان کی چیز ہے. وہ کیسے؟ کہ لوگ چاہتے ہیں دینی حکومت ہو، دینی پیشوا ہو، ولایت کا نظام قائم ہو، لیکن اس کو کون چار چوب میں کون رکھتا ہے؟ وہ دین رکھتا ہے کہ لوگ مل کے یہ فیصلہ آج سے کر لیں۔ مثال دینے لگا ہوں، اس کو سمجھیے گا، تھوڑا سا سنگین ہے مطلب۔ اگر لوگ مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہوموسیکشوالٹی وہ اوکے ہے، ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے، ایران کے اندر یہ نافذ نہیں ہو سکتی، بے شک 100% عوام ان کی مل کے کہہ دے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ فریم ورک اسلامک ضروری ہے، اس فریم ورک کے اندر آزادی ہے۔ وہ فریم ورک کون سا ہے؟ وہ فریم ورک ہے تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ بس ہمارے پاس اسلامی حکومت ایک وہ ماڈل ہے کہ جہاں پر تلوار کے زور پہ لائی جاتی ہے، ڈکٹیٹوریل ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، اور ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں عوام کہتی ہے کہ نہیں، ہمیں ایک جامع شرائط عادل مجتہد کی حکومت چاہیے جو ہمارے اوپر حاکم ہو اور ہمارے مقدر کا فیصلہ کرے۔ ٹھیک ہے، دونوں میں ڈفرینس آپ کو کلیئر ہوا کہ ایران از ناٹ اے ڈکٹیٹرشپ، ان معنوں میں کہ بھائی ایک ایسے بندہ کہیں سے آ کے اوپر ہیڈ آف اسٹیٹ بن جاتا ہے اور پھر اس کا جو دل کرتا ہے وہ کر دیتا ہے، استبدادی حکومت جس کو آپ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لوگ خود چاہتے ہیں اسلامی حکومت۔ امام خمینی نے ریفرینڈم کرایا تھا، حکومت ہاتھ میں آنے کے بعد ریفرینڈم کرایا تھا، 98% ایرانیوں نے کہا تھا ہمیں حکومت اسلامی چاہیے۔ ہمیں یہاں پر ایک سوال پوچھتا ہوں اور آگے بڑھ جاتے ہیں اس مطلب سے۔ ایرانیوں نے یہ کہا ہمیں حکومت اسلامی چاہیے، آپ بھی اگر آج پاکستان میں ریفرینڈم کرائیں کہ ہمیں حکومت اسلامی چاہیے یا نہیں چاہیے، ہے 98% کا آئے گا کہ نہیں چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، صحیح۔ اس کی دو ریزنز ہیں، ایک آغا نے جو وہاں سے فرمایا ہے وہ یہ کہ ان کے مفادات ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور اپنی ان کی جو وہ انگلش میں ایک فریز ہوتی ہے کہ ایوری بڈی از گیٹنگ دیئر اون پیس آف دا کیک۔ ٹھیک ہے، کیک کے حصے ہوتے ہیں نا، تو آپ اس میں سے ایک چھوٹا حصہ لیں، اس کو دے دیں، ایک چھوٹا حصہ اس کو دے دیں۔ اب سب کا جب کیک کے اندر حصہ ہوگا تو کوئی یہ تھوڑی چاہے گا کہ کیک خراب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرا مسئلہ، اور وہ زیادہ سنگین ہے میں سمجھتا ہوں، وہ زیادہ مشکل ہے، وہ یہ کہ ہم حکومت اسلامی کو پاکستان میں متعارف ہی نہیں کروا پائے۔ حکومت اسلامی کی برکات کو پاکستان میں متعارف نہیں کروا پائے، ہم فلسفہ حکومت اسلامی کو کھول ہی نہیں پائے ابھی تک۔ درود پڑھے محمد والے۔ رائز تھوڑے لمبے ہو گئے، بہرحال اس کے اوپر ہماری ذمہ داری بنتی ہے، خود بھی حکومت اسلامی، نظام اسلامی کو سمجھیں، سوچیں، اس کی ضرورت کو سمجھیں، اور انشاءاللہ اگر ہمیں خدا نے توفیق دی تو ہم اس موضوع کو کور کرنا چاہیں گے خود، یعنی آیا انسان حکومت کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ ایک انسانی معاشرہ حکومت کے بغیر چل سکتا ہے؟ اس کے اوپر ہم دلائل پیش کرنا چاہیں گے، چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا۔ پھر ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ کیا اگر نظام نہیں چل سکتا حکومت کے بغیر، تو کیا حکومت وہ اس طرح کی ہونی جو اس وقت دنیا میں قائم ہے وہ ضروری ہے، یا کوئی اور ماڈل بھی ہو سکتا ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ پھر ہم یہ بات کریں گے کہ اسلام کے اندر حکومت قائم کرنے کے بارے میں کیا انسٹرکشنز ہیں، آیا کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ ہم کہیں پہ بھی جا کے رہ رہے ہیں، مسلمان ابھی پیرس میں بھی رہ رہے ہیں، امریکہ میں بھی رہ رہے ہیں، کینیڈا میں بھی رہ رہے ہیں، مسلمان رہ رہے ہیں، تو ضروری ہے حکومت؟ یہ وہ موضوعات ہیں جو کہ یہاں پر کھلنے ضروری ہیں، پاکستان میں ان کے اوپر بات ہونی ضروری ہے، نہ صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں بلکہ اہل بیت کے چاہنے والے اہل سنت برادران میں بھی یہ چیز کھلنی چاہیے، مل کے بیٹھنا چاہیے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، تفکر کیا جانا چاہیے، کیا ماڈل اور کیا فارم یہاں پہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے اس پہ بات ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس سیکولر گورنمنٹ جو ہے اس کا تصور مسلمانوں کے اوپر ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی رول کرے، یہ تصور، میرا یہ خیال ہے کہ ہر ذی شعور انسان کے لیے واضح ہے کہ آپشن نہیں ہے، اور ہم اسی آپشن میں زندگی گزار رہے ہوں۔ بس اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کا علاج کرنا ہے۔ بہرحال ایک الگ موضوع ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہم نے اور لکھی تھی لیکن یہاں کی مناسبت سے شاید یہ ایکسپلین کرنی ضروری نہ ہو. ڈومیسٹک ارینا میں یعنی لوکل ایران کے اندر جو ان کی پالیسیز ہیں اور ان کے پرنسپلز ہیں ایران کے اندر حکومت اسلامی کے پرنسپلز. درود پڑھے محمد وآل محمد. ڈومیسٹک ایریا میں انہوں نے جو اپنا معاشرہ چلایا لوکلی, اس کے لیے کون سے وہ الہی پرنسپلز ہیں جس کی بنیاد پہ وہ حکومت اور نظام استوار ہے. ایک دوسرا ہمارے پاس تھا فورن ارینا کے اندر, جس کو آپ فورن پالیسی کی شکل میں دیکھتے ہیں, ان کا فلسطین کا مسئلہ ہو یا یمن کا مسئلہ ہو یا بحرین کا مسئلہ ہو یا کسی بھی اور جگہ کا دنیا کے اندر مسئلہ ہو, تو ان کی فورن پالیسی, ایران کی فورن پالیسی, اور ایران کو دوبارہ میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم حکومت اسلامی کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں, نظام اسلامی کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں. ان کی فورن پالیسی کے جو پرنسپلز ہیں وہ کیا ہیں, یہ ہم نے اس کی لسٹ بنائی تھی, اس لسٹ کو میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. ریزسٹنس اگینسٹ دی ایروگنٹ پاورز, یہ اسلام کی اصل ہے. اپنے دور کے یزید کی مخالفت اسلام کی اصل ہے, اپنے دور کے فرعون کی مخالفت اسلام کی اصل ہے, آج امریکہ کی مخالفت اسلام کی اصل ہے. آیت اللہ کراتی نے ابھی پیچھے فرمایا, قرآن سے ثابت کیا کس کو, مرد آباد امریکہ کو. آیت اللہ کراتی جو ہے وہ مفسر ہیں, بہت زبردست ہیں, جوانوں میں ایران میں بہت مشہور ہیں, تو ان کا ہے میرے پاس کلپ, وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو. یعنی اپنے زمانے کے یزید کو پہچانا, پہچاننا خود, دوسرا یہ کہ اس کو متعارف کروانا, اور تیسرا یہ کہ اس کی دشمنی پہ لوگوں کو اکسانا, یہ اسلام کی اصل ہے, اور اس کے اوپر خود دو گھنٹے کی بحث ہو سکتی ہے. اس کو آپشنل چیز نہیں سمجھے کہ میں, مجھے کیا, میں تو اپنی نمازیں پڑھتا رہوں, میں تو اپنے روزے رکھ رہا ہوں, میں تو اپنا حلال روزی کما رہا ہوں, یہ آپشنل نہیں ہے. یہ کام ہم سب کو انجام دینا تھا اور ہمیں اس وظیفے سے غافل رکھا گیا. برادرہڈ وتھ مسلم نیشنز, دوسری مسلمان اقوام کے ساتھ اتحاد, اتفاق, تعاون کی فضا, یہ ان کی فورن پالیسی کا ایک ستون ہے. پھر ایکول ریلیشن شپس وتھ آل دا کنٹریز ادر دین دا اینیمیز, دشمنان یعنی امریکہ, اسرائیل اور برطانیہ کے علاوہ تمام دوسرے ممالک سے, حتیٰ وہ نان مسلم ممالک کیوں نہ ہوں, ان کے ساتھ ایک بائی لیٹرل ٹریڈ کا تعلق, ان کے ساتھ ایک عزت کا تعلق کہ جس کے اوپر آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات کر سکے. اگین ہمارے منابع کیا ہیں اس میں, خود اس کے اندر رہبر معظم کی جو اپنی تقاریر ہے اور رہبر معظم کی اپنی باتیں ہیں, اس سے ہم اس کو ڈیڈیوس کر کے آپ کے سامنے لے کے ہیں. پھر جہاد اگینسٹ زائنزم, اگین اصل ہے, اسرائیل کی مخالفت اصل ہے, آپشنل نہیں سمجھے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا اور اس کے بعد میں سوتا رہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو حجت الوداع, آخری جو جمعہ ہے آپ کے پاس ماہ رمضان کا, اس پہ آپ کو نکلنا ہے روڈز پر. یہاں تک کہ کچھ مراجع کا فتویٰ ہے کہ اگر آپ کے شہر میں یوم القدس کے لیے روڈ پر پروٹیسٹ نہیں ہو رہا اور آپ کو سفر کر کے دوسرے ملک میں جانا ہے, آپ کو دوسرے سٹی میں جانا ہے, آپ کو اجازت ہے کہ اپنا روزہ قصر کر کے آپ چلے جائیں. آپ روزے کی روح کو سمجھیں. بس جہاد اگینسٹ زائنزم, جب تک اسرائیل نابود نہیں ہوتا, جب تک اسرائیل تباہ نہیں ہوتا, مسلمانوں کا ایک ایکٹیو کردار بہت ضروری ہے, اور الحمدللہ ہے, پوری دنیا کے اندر ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس وقت لوگ اسرائیل کے نسبت, حتیٰ الحمدللہ نان مسلم ورلڈ کے اندر بھی 10 to 15 years ago اتنی زیادہ مخالفت نہیں تھی, لیکن ابھی سوشل میڈیا پہ اگر آپ نوٹ کریں وہ لوگ کے جو استعمال کرتے ہیں وہاں پر, حتیٰ اگر آپ جو ان کے انالیسز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس کی مخالفت حتیٰ نان مسلمز نے کافی حد تک سٹارٹ کر دی ہے, وہ جو باضمیر نان مسلمز ہیں. بس اسرائیل جو ہے اس کی مخالفت, یہ ہمارے اس دور میں ایمان کا حصہ ہے. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ایمان کا حصہ ہے ہمارے. اس کے علاوہ جہاد فار فریڈم آف پیلسٹائن, فلسطین کی آزادی کے لیے, یہ ان کا ایک پرنسپل ہے کہ جو انقلاب سے پہلے کا امام خمینی نے اس پلر کو کھڑا کیا, اور آج بھی یہ پلر اسی طرح سے کھڑا ہے جس کے اوپر انقلاب اسلامی کی پوری عمارت کھڑی ہے. پرووائڈنگ سپورٹ ٹو دا اپریسڈ اراؤنڈ دا گلوب. ابھی یمن کا مسئلہ ہو یا جہاں پر بھی, میانمار کا مسئلہ تھا, کشمیر کا مسئلہ ہے, الحمدللہ رب العالمین ایران اس کا ایک مثبت کردار ہمارے سامنے موجود ہے, ایک اسلامی حکومت اور ایک اسلامی نظام ہونے کے حوالے سے. ریزسٹنس اگینسٹ دا اپریسرز, اس کے علاوہ کلچرل ایرینا ہے, یہ ہم اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. ابھی فی الحال میں آپ کے سامنے لسٹ عرض کر دیتا ہوں کہ ویسٹرن لبرلزم اور جو کلچرل انویژن ہو رہا ہے اس پہ پوری دنیا کے اندر, اس کے خلاف مقاومت, اس کے خلاف ریزسٹنس. ہم نے پچھلے سال یہیں پر جو ہے دشمن شناسی کے موضوع پہ ایک سیمینار کیا تھا کچھ دوستوں کے ساتھ. اس کے اندر ہم نے عرض کیا تھا سافٹ وار کیا ہے اور سافٹ وار کے اپنے لڑنے کے کیا طریقے ہیں, سافٹ وار کا اپنا خود جو محاذ ہے وہ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے انسان جو ہے اس کے اندر انوالو ہو سکتا ہے اور کس طرح سے ہم اس کے شکار بھی ہوئے ہوئے ہیں. اس جنگ کے اندر ہم سارے اس کا حصہ ہیں. بہرحال کلچرل ایرینا, اس کے اندر انقلاب اسلامی کی بہت ساری خدمات موجود ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر, قرآن کے فروغ کے حوالے سے, معنویت کے فروغ کے حوالے سے. خود بہت سارے جو طلبہ وہاں سے اسٹوڈنٹس ہیں حوزے کے, وہ جو پڑھ کے آ رہے ہیں, لوگوں میں تبلیغ کر رہے ہیں, یہ ساری کی ساری اسی کا حصہ ہے جس کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. اکنامک ایرینا, ٹھیک ہے, اس کے اندر بہت مفصل بات ہے کیونکہ آج کل ایران کی اکانومی کافی نیچے گئی ہوئی ہے اور ایران میں اس وقت جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ اکنامکلی ہسٹورک لو پہ ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن اس وقت اس کا ٹائم نہیں ہے. رہبر معظم نے پچھلے دو سال یا تین سال لگاتار اکانومی سے ریلیٹڈ جو پورے ایئر کا تھیم وہ دیتے ہیں, ہر سال دیتے ہیں نوروز پہ, تین سال انہیں جو ہے وہ اکانومی سے ریلیٹڈ دیا ہے, ڈومیسٹک پروڈکشن سے ریلیٹڈ دیا ہے. یہ ایک تھوڑا سا اسپیشلائزڈ ایریا ہے. ہم یہاں تک پہنچے ہیں جس میں ہم تھوڑا پیچھے رہ گئے, لیکن ہم اپنے عرائض کو انشاءاللہ یہیں پر خلاصہ کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا. ہم نے انقلاب اسلامی کو جو سمجھا 1979 سے آن ورڈز انقلاب آیا, اس کے بعد ایران عراق وار آئی جو 8 سال رہی 1980 سے 88 تک. ایک کوئک ٹائم لائن آپ کو دے رہا ہوں. امام خمینی کی رحلت ہوئی اور رہبر معظم امام خامنائی وہ ولی فقیہ کے عنوان سے حاکم مسلمین, امت مسلمہ وہ بن کر سامنے آئے اور آج 40 سال پورے ہو گئے ہیں. اب 40 سال پہ رہبر معظم نے ایک منشور لکھا جہاں سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی, اس کا نام ہے گام دوم, دا سیکنڈ فیز آف دا اسلامک ریولیوشن. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں کل عرائض پیش کریں گے. ارادہ میرا تھا اس کو ہم آج کھولنا شروع کر دیتے لیکن بہرحال عرائض ہمارے تھوڑے ضرورت سے زیادہ لمبے ہو گئے. آپ لوگ انشاءاللہ آپ کی سماخ خراشی پر معذرت چاہتے ہیں. آپ سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر.